بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسین مسگری، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے لے کر 164 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہم اپنی رات کی نشریات کا اختتام کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ شنگائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے اعلی عہدیداروں نے تاشکند اجلاس میں سلامتی سے متعلق خطرات کا جائزہ لیا ہے۔ سیون یوکام سن 2018 میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے نتائج سے پچھتانے کے باوجود بائیڈن انتظامیہ پر ایران کے تعلق سے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ہندوستان کے شپنگ اور پورٹ کے امور کے وزیر ایران کی بندرگاہ چابہار پہنچے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج میں تصادم کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور عراق کے ایک سیاسی رہنما نے کہا ہے کہ امریکہ کو داعش دہشت گرد گروہ کی تمام نقل و حرکت کی پوری خبر ہے، اور عین الاسد فوجی چھاونی کے اطراف کے علاقے داعش کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ تاشکند اجلاس میں شریک شنگائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے عہدیداروں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ، منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ، نیز منظم جرائم کی روک تھام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اجلاس میں شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے علاوہ مبصر ملکوں کے سلامتی کے حکام اور انسداد دہشت گردی سے متعلق تنظیم کے علاقائی سیکریٹریٹ کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں شنگائی ریجن کو درپیش خطرات اور چیلنجوں کا مل کر مقابلہ کرنے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے نومبر میں سمرقند میں ہونے والے شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے ایجنڈے پر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ شنگائی تعاون تنظیم ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کی بنیاد 15 جون 2001 کو چین کے شہر شنگائی میں رکھی گئی تھی۔ چین، قزاقستان، کرغیزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان اس تنظیم کے بانی شمار ہوتے ہیں۔ سن 2017 میں آستانہ میں ہونے والے اجلاس کے دوران ہندوستان اور پاکستان کو بھی شنگائی تعاون تنظیم کی رکنیت دی گئی تھی۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران شنگائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے مراحل طے کر رہا ہے، جس کا آغاز گزشتہ سال تاجکستان کے شہر دوشنبے میں ہونے والے اجلاس میں ہوا تھا۔ سہونی حکام سن 2018 میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے نتائج سے پچھتاوے کے باوجود بائیڈن انتظامیہ پر ایران کے تعلق سے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ بات اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل نے ایٹمی معاہدے کے بارے میں اپنی تازہ ترین تجزیاتی رپورٹ میں کہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی سیکیورٹی حکام کو اس بات کا پچھتاوا ہے کہ اگر سن 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ پر ڈالے والے دباؤ کے نتیجے میں امریکہ اس معاہدے سے نہ نکلا ہوتا تو ایران ایٹمی ترقی سے باز رہنے پر مجبور ہوتا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ آج بڑی طاقتیں ایٹمی میدان میں ایران کی زبردست پیش رفت اور خاص طور سے یورینیم کی افزودگی میں اضافے کے باوجود تہران کے ساتھ 2015 کے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کر رہی ہیں۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن کے مطابق صہیونی حکومت ایک بار پھر ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے میں اسرائیل کے مطالبات کو فوقیت دینے، آئی اے اے میں ایران کے خلاف تحقیقات کا کیس بدستور کھلا رکھنے اور معائنہ کاری کی مدت کو طویل کرنے کی غرض سے بائیڈن انتظامیہ پر شدید دباؤ ڈال رہی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ویانا مذاکرات کے دوران اسرائیلی حکام کی تگودو میں اضافے کے بعد کہا تھا کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کے درمیان ٹیکٹیکل اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی شپنگ اور پورٹ کے امور کے وزیر نے ایران کی بندرگاہ چابہار کا دورہ کیا ہے۔ نہ کی رپورٹ مطابق ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے ڈپٹی گورنر جواد سپاہی نے ہندوستان کی شپنگ اور پورٹ کے امور کے وزیر سربانند سونوال کی استقبالیہ تقریب کے موقع پر کہا کہ ایک روزہ دورے میں ہندوستانی وزیر جہازرانی اور ان کے ہمراہ وفد نے چابہار میں ایران ہند مشترکہ اجلاس میں شرکت کرنی ہے اور شہید بہشتی بندرگاہ کے اسٹرکچر اور مال اتارنے اور لوڈ کرنے کے عمل کا جائزہ لینا ہے۔ سپاہی نے مزید کہا کہ 1,00,000 ٹن کے سلو کی تعمیر کے عمل اور برآمداتی میتھنول ٹینکوں کی تعمیر کا جائزہ لینا بھی سربانند سونوال کے دورے میں شامل ہے۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں واقع چابہار بندرگاہ مکران اور بحر ہند کے کنارے پر واقع ہے۔ ایران کی چابہار بندرگاہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی بنا پر افغانستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان اور قزاقستان جیسے مرکزی ایشیا کے ممالک کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے ریزرو بینک پر اپنی ریسرچ رپورٹ سے کنارہ کشی کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کی ترجمان نے سنیچر کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ریزرو بینک نے اگست کے بریٹن میں بینکوں کی نجکاری پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ریزرو بینک نے اپنی ریسرچ رپورٹ سے یہ کہتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کی ہے کہ اس نے بینکوں کی نجکاری پر رپورٹ تیار نہیں کی ہے، جبکہ یہ رپورٹ خود ریزرو بینک کے محققین نے تیار کی ہے۔ کانگریس ترجمان نے مزید کہا کہ یہ بات اور زیادہ تشویش کی ہے کہ حکومت کے دباؤ میں ریزرو بینک کو یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی کے وقت بھی حکومت نے ریزرو بینک کا مشورہ نہیں مانا اور اس کے خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا۔ انہوں نے کہا آج ایک بار پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور ریزرو بینک کو خاموش رہنے کا دباؤ ڈال کر بینکوں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج میں تصادم کی سازش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت سے بات چیت کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے ایک سوشل ویب سائٹ سے گفتگو میں کہا کہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھنے کا مطلب کرپشن کو تسلیم کرنا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ملک کا نقصان ہو۔ انہوں نے کہا کہ سازش ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج میں تصادم ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ تصادم ہوا تو ملک میں خون ریزی ہوگی۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اسی کے ساتھ کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی پر ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ایشو بن جائے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج اکیلی ملک کو اکٹھا نہیں کر سکتی، بلکہ ملک کو سیاسی جماعتیں اکٹھا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوج ملک کو اکٹھا کر سکتی تو مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا۔ عمران خان نے اپنی آزادی کی تحریک کے بارے میں کہا کہ یہ آزادی کی تحریک ان کی زندگی کی سب سے اہم جدوجہد ہے اور سارے کارڈز ان کے پاس ہیں۔ عراق کی ایک سیاسی تنظیم بدر کے رہنما نے کہا ہے کہ امریکہ کو داعش دہشت گرد گروہ کی تمام نقل و حرکت کی پوری طرح خبر ہے اور عین الاسد فوجی چھاونی کے اطراف کے علاقے داعش کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق مغربی عراق کے صوبہ الانبار میں بدر تنظیم کے سربراہ قصوہ الانباری نے کہا ہے کہ عین الاسد فوجی چھاونی میں موجود غاسم امریکی فوجی سرائے الانبار میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقی ماندہ عناصر کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ الانباری نے کہا کہ امریکی فوج کے زیر قبضہ عین الاسد فوجی چھاونی کے اطراف کے علاقے داعش کی باقیات کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ البدر کے دفتر کے سربراہ نے کہا کہ امریکی فوجیوں کو داعش دہشت گردوں کے تمام اقدامات اور ان کی نقل و حرکت کی پوری خبر رہتی ہے، جبکہ حشد الشعبی اور عراقی افواج نے داعشی باقیات کی نقل و حرکت اور دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے ان کی کوششوں کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے عراقی پارلیمنٹ نے اس ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کو لازمی قرار دیا ہے اور اس ملک کے سیاسی اور استحکامتی گروہ پارلیمنٹ کے بل پر عمل درآمد پر زور دے رہے ہیں، تاہم واشنگٹن مختلف بہانوں سے اسے ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ امریکہ ان بہانوں سے داعش کی باقیات کی مدد کر رہا ہے اور عراق میں گاہ بگاہ دہشت گردانہ حملوں کی زمین ہموار کرتا ہے۔ برطانوی ریلوے ملازمین کی ہڑتال کے سبب دارالحکومت لندن اور اس کی مضافات سمیت پورے ملک میں ریل سروس معطل ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق برطانوی ریلوے ملازمین کی ہڑتال کا تازہ سلسلہ لیبر یونین کے عہدیداروں اور متعلقہ حکام کے درمیان تنخواہوں میں اضافے اور کام کی شرائط سمیت مزدوروں کے دوسرے مطالبات پر پیدا ہونے والے شدید اختلافات کے بعد شروع ہوا ہے۔ ریلوے ملازمین کی ہڑتال کے نتیجے میں پورے برطانیہ میں ریل سروس پوری طرح متاثر ہوئی ہے اور ہر پانچ میں سے صرف ایک گاڑی ہی مشکل چلائی جا سکی ہے۔ چین نے تائیوان میں امریکی اقدامات اور مداخلتوں کے بارے میں کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیجنگ کی جانب سے ریاست الاسکا کی خود مختاری کی حمایت کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پروسی کے دورہ تائیوان کے بارے میں کہا کہ یہ دورہ چین کے لیے ویسا ہی ہے جیسا کہ چین کی جانب سے ریاست الاسکا کی خود مختاری کی حمایت امریکہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو غیر فوجی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رائٹر کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے مغربی یوکرین کے لویو علاقے کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف کے علاقے کی جنگی صورتحال پر تشویش ظاہر کی اور اس ایٹمی پاور پلانٹ سے فوجیوں کو باہر نکالنے اور جنگ کے دوران اس پر حملہ نہ کرنے کی اپیل کی۔ گوترش کی یہ اپیل ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ یاپوریجیا کے علاقائی کونسل کے ایک رکن ولادیمیر روگوف نے اعلان کیا ہے کہ یوکرینی فوجیوں نے جمعرات کو بھاری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے انہروا دار شہر پر گولی باری کی جہاں یاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر واقع ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، حبیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے۔ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ مجھے جان سے بڑھ کے عزیز، میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، جو درد سے بھی عزیز تر وہ میرے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس۔ اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا عدل کا لازمہ تمام موجودات کا ایک ہونا نہیں ہے؟ مخلوقات کے درمیان تکوینی اختلافات کس طرح عدل اور حکمت الہی سے سازگار ہیں؟
عدل الہی کی بحث میں جو ایک چیز سامنے پیش آتی ہے وہ یہی ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اللہ حکیم ہے، تو پھر اس کی مخلوقات میں یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ مثلا کالے گورے کا فرق ہے یا قد و قامت میں فرق ہے، بہت سے فرق ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ عادل ہے تو ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس سے اللہ کا معاذ اللہ غیر عادل ہونا لازم نہیں آتا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ عدل کے آخری درجے پہ فائز ہے، انتہائی درجے پہ، اور اس کے یہاں حکمت بھی پائی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں مساوات بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ظلم سے کام لیتا ہو، تبعیض سے کام لیتا ہو، ناانصافی سے کام لیتا ہو، نہیں، اللہ ذرہ برابر بھی اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، تمام اس کے کام حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس کی حکمت کی بنیاد پہ ہے، ہماری تخلیق بھی عدل کے ہمراہ اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی برتاؤ ہوتا ہے، اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق۔ چونکہ عدل کے معنی ہر جگہ مساوات کے نہیں ہیں، بلکہ عدل اس بات کا نام ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسی مزدوری ملنی چاہیے، جس کے جیسی محنت ہے اس کو ویسا اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے عادل ہونے کا مطلب یا حکیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی ظرفیت یا کسی کی استعداد یا کسی میں جو گٹس پائے جاتے ہیں اس کو فراموش کرتا ہو، نہیں، وہ مد نظر رکھتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اسی کے اعتبار سے اللہ کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی عدالت اور حکمت میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو مخلوقات میں فرق پایا جاتا ہے ان کی ظرفیت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دریا میں بہت سا پانی موجود ہے، دریا سے بہت سا پانی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظرف چھوٹا ہو، مثلا ایک پیمانہ ہے جس میں ایک کلو پانی آ سکتا ہے، ہم اسے دریا میں ڈبوئیں تو اس میں ایک ہی کلو پانی آئے گا، اور اگر ہم 10 کلو کا ایک پیمانہ لیں، 10 کلو کا ایک برتن لیں اور دریا میں ڈبوئیں تو اس میں 10 کلو پانی آئے گا۔ تو ایک برتن میں اگر 10 کلو پانی ہمارے سامنے لایا جائے اور دوسرے برتن میں 1 کلو پانی سامنے لایا جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دریا کا قصور ہے، دریا فیاض ہے، اس کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس ظرف اور اس برتن کی ظرفیت میں کمی ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس برتن کو دریا دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جس میں 10 کلو کی ظرفیت تھی، 10 لیٹر کی ظرفیت تھی، اسے دریا نے 10 لیٹر پانی دیا ہے، اور جس میں 1 کلو کی ظرفیت پائی جاتی تھی اسے اللہ نے 1 کلو یا اس سمندر نے 1 کلو پانی دیا۔ اسی طرح سے انسانوں کی اپنی ذاتی ظرفیت ہوتی ہے، جس کی جیسی ظرفیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے تخلیق کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس آدمی کے، جیسے اس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسے کیفیات ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ مد نظر قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، وہ فیاض مطلق ہے، اس کا فیض سب کے لیے مساوی ہے، لیکن انسانوں کی اپنی ظرفیت، اپنی قابلیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تخلیق میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جو پیش آتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ ہماری جہالت ہے، اللہ کی خلقت میں غور و فکر نہ کرنا ہے، تمام مقدمات پہ ہمیں نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں عالم ہستی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اشکالات کو سمجھنا چاہیے غور و فکر کی روشنی میں۔ اس کا جواب آپ قرآن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دین سے بھی، اور اپنی عقل سے بھی۔
اگر قرآن معجزہ ہے اور کلام حق ہے تو قرآن کی تفسیر کرنے والوں کی باتوں میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر حرف نہیں آتا؟
ماشاء اللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب قرآن کریم معجزہ ہے تو پھر اس کے اندر تفسیریں الگ الگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جتنے بھی مفاہیم ہیں، جتنے بھی معنی ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. لیکن اختلاف تفسیر کرتے وقت تین چیزوں میں پایا جا سکتا ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ متن قرآن میں، قرآن کے کلمات، قرآن کے الفاظ کے معنی میں فرق ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر مفسر کی معلومات، مفسر کی شخصیت میں، مفسر کے عقائد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، اور تیسرے نزول آیات کا موقع کیا تھا، آیت کے نازل ہونے کی موقعیت کیا تھی. دیکھیے، یہ بات جرأت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تفسیریں، جتنی شرح قرآن کریم کی ہوئی ہے، اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے. 1400 سال سے لے کر آج تک ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفسیر ہو چکی. لہذا قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی شرح، اور قرآن کریم کا یہ سمجھانا، یہ ترجمہ کرنا، یہ اس وجہ سے تھوڑا اختلاف کا حامل ہو گیا چونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت سے معنی پائے جاتے ہیں. ممکن ہے ایک کلمے کی، ایک جملے کی ترکیب ایسی ہو کہ مفسر اس کے ایک معنی نہ نکال سکتا ہو، بلکہ اس کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہوں. اس مفسر نے الگ اس کا ترجمہ کر دیا، اس مفسر نے اس کا الگ معنی نکال لیا. پھر دوسرے یہ کہ مفسر کے عقائد کی وجہ سے، مفسر نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس متن کا ترجمہ کر دیا، جو سنی تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جو شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور جو کسی دوسرے مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتے انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے. تو مفسر کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے. کلمے کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک کلمے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ واللیل اذا عسعس، تو اب یہاں لفظ عسعس کے دو معنی ہیں، اقبلا بھی ہیں، ادبرا بھی ہیں، آگے بڑھنے کے بھی اس کے معنی ہے، پیچھے ہٹنے کے بھی اس کے معنی ہے. رات کی قسم کہ جب وہ آگے بڑھ گئی، رات کی قسم کہ جب وہ پیچھے ہٹ گئی. یا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، قروء کے یہاں حیض کے معنی بھی ہیں اور پاکی کے معنی بھی ہیں، دو معنی ہو گئے ہیں. اب ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے، اور ایک مفسر اس کو اس معنی میں استعمال کر سکتا ہے. یا دوسرے لفظ ہیں وثيابك فطهر، یہاں ثياب کے معنی لباس کے ہیں، لیکن ایک لباس حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو مجازن معنی مراد لیں تو پھر قلب کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفس کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، عمل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو. اسی طریقے سے یہ جو بے اس میں استعمال ہوئی ہے، تو اس با کو بعض ٹکڑوں ٹکڑوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کو تاکید کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ کے 70-70 معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مفسر کے معنی حاصل کرنے میں اور معنی لینے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے.
روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ ظلم اور گناہ کرنے ہوں گے تاکہ ظہور کا زمانہ نزدیک ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں اصل روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل روایت یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اور وہ یملا الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس طریقے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی اللہ میری نسل سے ایک امام کو بھیجے گا جو دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے پور ہوگی۔ دیکھیے، اس حدیث کے بہت سے لوگ غلط معنی کرتے ہیں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں چونکہ امام زمانہ کا ظہور مشروط ہے اس بات سے کہ دنیا میں ظلم و ستم زیادہ ہو، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا بھرے گی نہیں، جب تک ظلم و ستم سے یہ دنیا پر نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے یہ معنی کرنا انتہائی رقاقت اور ضلالت کی علامت ہے اور یہ خلاف مزاج اسلام ہے۔ چونکہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، دنیا ظالم اور جابر سے نہیں بھری ہوئی ہوگی۔ دونوں میں دیکھیے فرق ہے، ایک ہے ظلم، ایک ہے ظالم۔ ظالم شخص کا نام ہے، ظلم اس کے فعل کا اور اس کی صفت کا نام ہے۔ تو روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، ظالموں سے بھری ہوئی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ اتنے قسم کے ظلم کو انجام دیتا ہے کہ پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ غاصب بھی ہوتا ہے، وہ چور بھی ہوتا ہے، وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آزادی کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ ہے ایک ہی آدمی لیکن طرح طرح کے ظلم کے ذریعے سے وہ عوام کو پریشان کرتا ہے، اور جب اس کا ظلم غالب آ جاتا ہے تو کلام عرب میں کہتے ہیں کہ یہ ملک ظلم و جور سے بھر چکا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ظالمین کی، فاسقین کی اور جائرین کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ظلم کی زیادتی ہوگی۔ اور اسی زمانے میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں میں ہم شامل ہوں جو ظالم و فاسق و فاجر ہیں۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
خداوند متعال نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس کی خلقت کسی مقصد کے تحت ہوئی تو پھر اکثر افراد اس مقصد سے دور کیوں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم مشخص کریں کہ خلقت کا ہدف کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مشخص کر لیا کہ خلقت کا ہدف کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے اس ہدف خلقت سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں۔ دیکھیے قرآن میں مختلف ہدف بیان کیا گیا ہے. پہلا ایک ہدف بیان کیا ہے کہ امتحان آزمائش. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا اور اس کا عرش جو ہے وہ اس کا تخت قدرت جو ہے پانی پر ہے. ليبلوكم ايكم احسن عملا, تاکہ امتحان کرے کہ تم عمل کے اعتبار سے کیسے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلقت زمین و آسمان کا رابطہ کیا ہے آزمائش سے. ایک طرف خلقت ہے, ایک طرف آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو پیدا کرے, اور انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امتحان عمل میں کون کیسا ہے, کون اچھے عمل انجام دے سکتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدمہ خلقت زمین و آر آسمان یہ مقدمہ ہے کس چیز کا, انسان کی خلقت کا, اور انسان کو پیدا کیا تو امتحان کے لیے. تو جب امتحان کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختار ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب تک انسان مختار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ امتحان نہیں دے سکتا, کسی مجبور سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر مجبور ہے انسان تو وہ امتحان میں اس کو امتحان نہیں کہیں گے, مجبور ہے. امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مختار ہو, دو راستے پہ کھڑا ہو, دو راہے پر وہ انتخاب کرے, رحمان کا راستہ, صراط مستقیم کا راستہ, یا جو ہے وہ شیطان کا راستہ. بس انسان کو مختار ہونا ضروری ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے بندوں کو پیدا کیا عبودیت اور بندگی کے لیے. تو پہلا ہدف جو بیان کیا ہے وہ امتحان کے لیے. جب انسان کو امتحان دینا ہے, امتحان کے مرحلے میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک کج راستہ ہے, ٹیڑھا راستہ ہے. ایک صراط مستقیم ہے, ایک غیر صراط مستقیم ہے. تو جب انسان امتحان کی منزل میں دو راہ پر کھڑا ہوگا تو اب اس کو اختیار ہے, یا صراط مستقیم کی طرف آ جائے, یعنی عبودیت اور بندگی کی طرف آ جائے, یا اس سے ہٹ جائے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو پہلا جو ہدف اللہ نے بیان کیا وہ مقدمہ ہے دوسرے ہدف کے لیے. امتحان کے لیے پیدا کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان اگر انسان صحیح امتحان دے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا, وہ بندگی تک پہنچے گا, عبودیت تک پہنچے گا. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, یعنی میری عبادت کرو, میری بندگی کرو, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ, یعنی تمہیں امتحان میں سیدھے راستے پر آنا ہے. اور اللہ نے کہا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو دوسرا ہدف بندگی ہے. تیسرا ہدف اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے. تو پہلا لِيَبْلُوَكُمْ, امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا پہلا ہدف. دوسرا ہدف, جو پہلا ہدف مقدمہ ہے دوسرے کا, وہ عبودیت اور بندگی کے لیے. اور جب بندگی انسان کرے گا, جب بندگی انسان کرے گا تو پہنچے گا کہاں, بہشت تک. جب بہشت تک پہنچ جائے گا تو یہی انسان جو ہے وہ رحمت واسعہ الٰہیہ سے مستفید ہوگا, فائدہ بہرہ مند ہوگا. اب جب ہم نے یہ مشخص کر لیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ہدف نہائی ہے انسان کا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعاً اکثر لوگ جو ہے اس ہدف سے دور ہیں یا دور نہیں ہیں. اللہ کی دو رحمتیں, ایک رحمت واسعہ عامہ ہے جس سے سب لوگ استفادہ کرتے ہیں, لیکن وہ رحمت خاصہ جو بہشت میں جا کے آنے والی ہے وہ وہی اس شخص جو ہے اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے جو امتحان کے مرحلے میں کامیاب ہو, بندگی کے مرحلے میں آ جائے, وہی رحمت وہ ہمیشہ والی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے اور وہی بہشت میں جا سکتا ہے.
قرآن شادی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا انسان کے اوپر غیر شادی شدہ مرد اور خواتین کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ کیا شادی نہ کرنے کے لیے غریبی یا پڑھائی وغیرہ ایک معقول عذر ہو سکتا ہے؟
جی بہت ہی عمدہ سوال ہیں, اور خاص کر آج کے معاشرے میں جہاں سن ازدواج اور شادی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے شادی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. یہاں پہ میں ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے, جس میں اللہ رحمان کی صفت ہے اللہ کی ایک, اور اس کے جو خاص بندے ہیں ان بندوں کی ایک خواہش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یعنی ان کی ایک دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی کا تقاضا کرتے ہیں, اچھے ازدواج کا تقاضا کرتے ہیں اور اچھی ذریت کا تقاضا کرتے ہیں. لہذا پیاری یعنی ایک اچھی بیوی اور اچھے بچوں کا تقاضا کرنا اللہ تعالیٰ سے, یہ خود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ شادی کتنی اہم چیز ہے. اور رہی بات اس کی کہ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں جن کا سن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, ان کی تئیں کیا ذمہ داری بنتی ہے دوسرے افراد کی؟ دیکھیں قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, جہاں پہ قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہے, ان کو ازدواجی اس رشتے سے منسلک ہونا چاہے, وہیں پہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ جو لوگ دوسرے ہیں, دوسرے جوان ہیں اور تیار ہیں اور ان کی تیاری ہے, آمادگی ہے ازدواج کے لیے, ان کا بھی نکاح کراؤ. جیسے قرآن میں آئے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن کہتا ہے کہ جو جوان لڑکیاں, جو جوان لڑکے, اسی طرح سے جو غلام ہیں, جوان ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ, ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ فقیر ہوں گے, اور ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہو اور دیندار ہے, متدین ہیں, ان کا بھی نکاح کراؤ. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت اس بات کا سبب نہیں بن سکتی, چونکہ خدا اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. لہذا ان کی شادی اگر کرائیں گے تو خدا خود وعدہ دیتا ہے کہ میں ان کو غنی کر دوں گا, میں ان کو بے نیاز کر دوں گا دوسری چیزوں سے. اور یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ انسان بہانہ بناتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں, میں غریب ہوں. یا آج کل جو زیادہ تر جو نوجوان اور جوان ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں, ہمارے پاس نوکری نہیں ہے یا ابھی ہماری پڑھائی چل رہی ہے. نہیں, اسلام اس بات کو نہیں دیکھتا. اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے, اگر تو اور تیرے اندر یہ صلاحیت ہے اور تیاری ہے اور اس چیز کا تقاضا تیری طبیعت کر رہی ہے اور معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تیرا نکاح ہو, تو نکاح کر. تو اس بات کو نہ دیکھ کہ تیرے پاس مال نہیں ہے, ثروت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا, بے نیاز کر دوں گا, تو یہ بہانے بنی اسرائیلی بہانے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ غربیوں نے اور سیکولر معاشرے نے ہمارے مذہبی جوانوں کے ذہنوں میں کچھ توہمات پیدا کیے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کو اگر وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جوان جو تیار ہے شادی کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں, دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ثروت ہے, جو یہ کام کر سکتے ہیں, جو سوشل لیول پہ کام کرتے ہیں, وہ آ کے ان جوانوں کی شادی کرا دیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.